الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهك الكريم. یا اللہ صلوات علی محمد. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، جس مرکز میں ہم یہ مجلس کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ظاہر یہ اسی امام سے منسوب ہے کہ جس کی شہادت کی مجلس کی مناسبت ہے، اور امام ششم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے منسوب اس مجلس پر بات کرنے کے لیے، جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ براءت کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ اس آیت کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے، روش یہ ہے کہ جب بھی سرنامہ کلام کی آیت پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، مگر آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ہم نے بسم اللہ کو اسی لیے نہیں پڑھا کہ یہ سورہ براءت سے متعلق ایک آیت ہے، اور وہ پروردگار جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اسی کی شریعت کے اندر جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک تمام سوروں کے آغاز میں بسم اللہ کو پڑھا جائے گا، مگر سورہ براءت وہ سورہ ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ کو نہیں رکھا گیا، البتہ اس کو کمپنسیٹ کیا گیا، اور ایک اور مقام پر ہمیں ایک سورے کے اندر دو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آتا ہے، مگر اس سورے کے آغاز میں بسم اللہ کو نہیں رکھا گیا. جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو روایات کے اندر اس کی وجہ بھی بیان کی گئی، اور وہ وجہ یہ بیان کی گئی کہ چونکہ اس کے آغاز میں براءت کا اعلان ہے، اور براءت کا مطلب ہے تبرہ کرنا، اور تبرہ کا مطلب ہے ڈس اون کر دینا. پروردگار عالم نے جس سورے کے آغاز ہی میں اتنا سخت انداز اختیار کیا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، بیزار ہیں، تبرے کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بلاغت کے خلاف ہے کہ اس کے آغاز میں رحمانیت اور رحیمیت کا حوالہ دیا جائے. پروردگار عالم نے اس مقام پر نہ اپنے رحمان ہونے کا ذکر کیا نہ اپنے رحیم ہونے کا ذکر کیا. یہیں سے اس بات کو بھی ہمارے نوجوان دوست سمجھیں، اور یقیناً وہ سمجھیں گے، بزرگان تو واقف ہیں، پروردگار عالم خدا کو جب پکارا جاتا ہے، خدا کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں. کبھی رب کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی رحمان کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، کبھی رحیم کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، مگر وہ نام جو سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے، سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ خود لفظ اللہ ہے. اور لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجمع ان لجمیع صفات الکمال، کہ وہ ذات کے جس کے اندر تمام کمال کی صفات موجود ہوں اس کو کہا جائے گا اللہ، اور وہ ایک کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کو سوٹ کرتا ہے کہ اسے اللہ کہا جائے، کہ جس کے اندر تمام کمال کی صفات موجود ہیں، لہذا وہ ہے مستجمع ان لجمیع صفات الکمال. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو صفت موجود ہے وہ کسی اور سے اس نے حاصل نہیں کی ہے، وہ اس کی ذاتی صفات ہیں. یعنی یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ تو ہو سکتا ہے کہ جاہل اس دنیا میں آئے اور پھر علم حاصل کر کے صاحب علم کہلانے لگے، ہم اس دنیا کے اندر آئے تو کمزور تھے اور پھر رفتہ رفتہ جوانی کی منزل تک پہنچتے پہنچتے کچھ قوت اور طاقت کو حاصل کر لیا. یہ ہے کسبی صفات کہ جن کو حاصل کیا جاتا ہے, ایکوائر کیا جاتا ہے. مگر جب پروردگار کی بات کی جائے گی تو پروردگار عالم کسی اور سے کسی صفت کو ایکوائر نہیں کرتا, اس کی صفات ذاتی صفات ہوتی ہیں, اس کی اپنی صفات ہوتی ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ جب وہ پروردگار تمام کمال کی صفات اس کے اندر موجود ہے اور وہ رحمان ہے تو ماننا پڑے گا کہ رحمت کمال کی صفت ہے. جب یہ کہا جائے رحیم ہے تو ماننا پڑے گا کہ رحیمیت کمال کی صفت ہے. جب یہ کہا جائے کہ وہ غفار ہے تو ماننا پڑے گا کہ مغفرت کر دینا کمال کی صفت ہے. مگر جب یہ کہا جائے کہ وہ اعلان براءت کرتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ تبرع بھی بڑی کمال کی صفت ہے. جب اس کی صفات تمام کی تمام کمال کی صفات ہیں تو پھر جو صفت اس کے اندر پائی جائے ماننا پڑے گا کہ وہ بڑی کمال کی صفت ہے. اب وہ اگر براءت کا اعلان کرتا ہے, اب اگر وہ ان پر کہ جن پر حق ہے غضبناک ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کا غضب کرنا بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے. پروردگار عالم کی کوئی صفت کمال سے خالی نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے برادران عزیز, بہت فرق ہے ان دو چیزوں کے درمیان. ایک ہے اعلان براءت, جس کو آپ براءت سے تعبیر کریں, تبرع سے تعبیر کریں, بیزاری سے تعبیر کریں, یہ مختلف عنوانات ہو سکتے ہیں ایک ہی حقیقت کے لیے. مگر برادران عزیز, غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم جب براءت کر رہا ہے, تبرع کر رہا ہے, بیزاری کا اعلان کر رہا ہے, بہت فرق ہے اس میں اور گالی دینے میں. زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہے وہ لاجیکل انداز کے جس کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں, اس کا راستہ اور ہے, میرا راستہ اور ہے. یہ ڈس اون کرنے کا انداز تہذیب کے دائرے میں شائستگی کے ساتھ ہو تو اسے تبرع کہا جاتا ہے, اور اگر تہذیب کے دائرے کو کراس کر کے انسان بےہودگی پر اتر آئے تو وہ گالی کہلاتا ہے, پھر وہ گالی والا معاملہ ہے. ہم اگر قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن نے ہمیں شائستگی کا سبق دیا ہے. ایک طرف ہمیں یہ بتایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بری ہے مشرکین سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک وہ ہے کہ جس سے بیزاری اختیار کی جائے. مگر دوسری طرف پروردگار عالم نے بتوں کو بھی گالی دینے سے منع کر دیا اور یہ کہا کہ لا تسبو, عربی کے اندر سب کہتے ہیں گالی دینے کو, سب و شتم کرنا, لا تسبو, ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی مت دو, اس لیے کہ تم جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے وہ پلٹ کر تمہارے حقیقی خدا کو گالی دینا شروع کر دیں گے. تو وہ کوئی لاجیکل ڈیبیٹ نہیں ہوگی, وہ کوئی لاجیکل ڈیبیٹ نہیں ہوگی. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ اس کے بعد سامع قابل سماعت نہیں رہتا, وہ آڈینس قابل سماعت نہیں رہتی, وہ متنفر ہو کر دور ہو جاتے ہیں, وہ غور و فکر کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. جو چیز ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو شائستگی کے ساتھ پیش کرو, جس کا اختتام تبرع پر ہونا چاہیے, مگر تبرع تبرع ہو, گالی نہ ہو. تبرع اور گالی کے درمیان جو فرق ہے اس کو محسوس کرو. اگر تبرع اور گالی ایک ہی چیز ہوتی تو قرآن مجید کے اندر ایک پورا سورہ تبرع کے عنوان پر موجود نہ ہوتا. یہ جو سورہ براءت ہے, اس کو آپ سورہ براءت کہیے یا اس کو سورہ تبرع کہیے, کوئی فرق نہیں ہے, بات ایک ہی ہے جس کے مختلف انداز ہیں. خود قرآن مجید کے اندر اس موضوع کو پروردگار عالم نے ان لینگتھ ڈسکس کیا ہے. مگر چھوڑیے, میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ جو بہت مشہور بھی ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے خود اس موضوع کے اوپر تولا اور تبرع ایک آرٹیکل لکھا جو شائع بھی ہوا, اور آج بھی خلافت و امامت کے عنوان پر ایک مبسوط کتاب جو ہندوستان سے شائع ہوئی تھی اس میں مختلف اسکالرز کے آرٹیکلز تھے. اسی کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد کا وہ آرٹیکل بھی تھا کہ جس میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا. جملہ واقعاً کمال کا جملہ ہے. مولانا آزاد شیعہ تو نہیں تھے مگر انہوں نے جو جملہ لکھا اس کا خلاصہ کیا ہے. انہوں نے یہ لکھا اور یہ کہا, بیان کیا, اور میں نے عرض کیا کہ یہ جملہ بہت مشہور ہوا کہ اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو پھر اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا. بہت توجہ کیجئے گا برادران عزیز, کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو پھر اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی کیا بچے گا. یعنی آپ ذرا سوچئے کہ اگر جھوٹے کو بھی اچھا کہنا ہے تو سچے کو کہنے کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا.
اگر خائن کو بھی اچھا کہنا ہے تو جو امانت دار ہے اس کو کہنے کے لیے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے اس کو بھی اچھا کہنا ہے تو جو خوش اخلاق ہے اس کو کہنے کے لیے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اگر کوئی ماں باپ کے خلاف معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اسے بھی آپ اچھا ہی کہنا چاہتے ہیں، تو پھر جو ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے کہنے کے لیے آپ کے پاس لفظ کیا بچے گا؟ اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جو میدان سے فرار اختیار کر جاتا ہے اسے بھی اچھا کہنا ہے تو جو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے کہنے کے لیے کیا لفظ باقی رہ جائے گا؟ تو جو چیز سمجھائی گئی وہ یہ کہ تہذیب، شائستگی، اس کا دامن انسان نہ چھوڑے اور اپنے اختلاف کو بیان کرے، وہ بیان کرے کہ یہ بت ہے، یہ بت ہے، کسی کام کے نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بیان کرنا حق اور حقیقت ہے. لیکن اگر ایک انسان گالم گلوچ پر اتر آئے تو ظاہر ہے کہ جو بت پرستی کر رہا ہے وہ پھر قابل سماعت نہیں رہے گا، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو آرگومنٹ آپ کا بہت مضبوط تھا وہ آرگومنٹ ضائع ہو جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ سمجھایا کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے نصیحت کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب ان سے جدال کرو، بحث کرو، تو بحث کا بھی مقصد جدال احسن ہو، کریکٹر اسیسینیشن نہ ہو، کردار کشی نہ ہو، لیگ پولنگ نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ حق اور حقیقت کو بیان کر دیا جائے اور پھر سننے والے کے ذوق پر چھوڑ دیا جائے، فہم پر چھوڑ دیا جائے. اگر ذوق ذوق سلیم ہے اور وہ شخص ذہین اور فہیم ہے تو خود اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اب دیکھیے برادران عزیز، وہ سورہ براءت کہ جس کے آغاز میں پروردگار عالم نے براءت کا اعلان کیا، اور میں نے گزارش کی کہ آخر سے کچھ پہلے صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان سے بیزاری کا اعلان کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو ان دونوں کے درمیان بون بعید ہوگا، 180 ڈگری کا فاصلہ ہوگا، ان کا انداز اور ہوگا، ان کا انداز اور ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا برادران عزیز کہ جب اعلان براءت کیا گیا تو ہر مشرک سے نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بھی اگر مشرک ہے تو بس وہ قابل براءت ہے. جی نہیں، مشرکوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جو بالکل ابتدائی درجے کا مشرک ہے، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس کو ایڈریس کرنا ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس کو بتانا ہے، سکھانا ہے، سمجھانا ہے، اس تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں ہے. ہاں وہ کہ جس تک پیغام پہنچ چکا پھر بھی وہ ابو جہل رہنا چاہے، جس تک پیغام پہنچ چکا پھر بھی وہ ابو لہب رہنا چاہے، یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے اعلان بیزاری کیا جائے گا. ورنہ وہ حکمت کا راستہ، وہ موعظہ حسنہ، وہ جدال احسن، وہ پھر کن کے مقابلے پر کرنا ہے؟ پہلے مرحلے میں جو توحید کا پیغام دیا جا رہا ہے یہ انہی کو دیا جا رہا ہے کہ جو اب تک شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں. اب آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا وہ بوڑھی عورت جو بیماری کے حالت میں پیغمبر اکرم کی مزاج پرسی کی حقدار قرار پائی، کیا کر رہی تھی وہ اس سے پہلے؟ پیغمبر اکرم پر کچرا ہی تو پھینک رہی تھی. پیغمبر اکرم نے اس کے مقابلے میں برات کا اعلان نہیں کیا، آپ نے غور فرمایا، یعنی براءت کا اعلان کرنے میں جلدی نہیں ہے، پہلے پیغام تو پہنچ جائے. پیغام پہنچنے کے بعد، اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے کفر اور شرک پر اصرار کرے تو پھر اس کو اصطلاح کے اندر ابو جہل کہا جاتا ہے. پھر کہا جائے گا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے. مگر اعلان براءت میں بھی جلدی نہیں کی جاتی. اب غور فرمائیے، پیغام پہنچا دیا، اگر کسی تک پیغام توحید نہیں پہنچا تو حجت کہاں تمام ہوئی؟ اگر کسی تک پیغام رسالت نہیں پہنچا تو حجت کہاں تمام ہوئی؟ اور اگر کسی کے پاس پیغام ولایت نہیں پہنچا تو پھر اس کے سامنے حجت کہاں تمام ہوئی؟ پہلے اس کو دکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، سنایا جائے گا، ہاتھوں پر بلند کر کے دکھا کر جب من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہہ دیا اور حجت تمام ہو گئی، تو جو سلمان بن کر قبول کر لے وہ یقیناً اپنا ہے، اور جو دیکھنے کے بعد بھی، سننے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی انکار کر دے، یہی وہ ہے جو مستحق تبرع ٹھہرے گا، مستحق بیزاری کا اعلان ٹھہرے گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آغاز میں اعلان براءت اور اختتام پر پروردگار عالم کی طرف سے یہ اعلان کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو صادقین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین یعنی سچے، جن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہ ہو. کیا ہر انسان کو صادق نہیں ہونا چاہیے؟ تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اعلان تو یہ ہونا چاہیے گا تم سب کے سب صادق بن جاؤ. اسلام جھوٹ سے دور کرنا چاہتا ہے، سچا بنانا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ کونو من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ. وہ حکم اپنی جگہ پر ہے، مگر یہاں پر جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور دور رسالت میں اولین مخاطبین خود صحابہ کرام ہیں، جو افراد اس جگہ پر موجود ہیں، اور سورہ براءت مدنی سورہ ہے، اور ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پر نازل ہونے والے آخری سوروں میں اس سورہ براءت کا شمار ہوتا ہے، کہ یہ نازل ہونے والے آخری سوروں میں سے. بعض نے تو یہ دعویٰ بھی کیا کہ آخری سورہ یہی سورہ ہے. برادران اہل سنت کی بعض روایتوں کے اندر یہاں تک آیا کہ اس سورہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں وہ پیغمبر اکرم پر نازل ہونے والی آخری دو آیتیں یہی ہیں، یعنی یہ اتنا اختتامی سورہ اس کو مانا گیا. اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونو من الصادقین، نہیں، مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کو اتنا ممتاز کر کے بتایا جا چکا ہے کہ جن کی معیت اختیار کرنے کا حکم ہر اس شخص کو دیا جا رہا ہے جو ایمان کا دعوے دار ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، یعنی اگر تم دعوے دار ایمان ہو تو اس حکم کو سنو. ایک تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ. وکونو مع الصادقین، اور گویا نسخہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کونو مع الصادقین، کہ جو صادقین کا گروہ تمہیں بتایا جا چکا اس کی معیت اختیار کر لو. اگر ان کے ساتھ ہو گئے تو اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے. دیکھیے برادران عزیز، غور فرمائیے تو یہ بات سورہ فاتحہ میں بھی ایک الگ انداز سے بیان کی گئی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے مالک سیدھا راستہ چاہیے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر تیری نعمت خاص نازل ہوئی ہے، نعمت خاص جن پر نازل ہوئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا راستہ نہیں چاہیے کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو خود گمراہ ہیں، ان کا راستہ نہیں چاہیے. وہ وہاں پر بھی دعا کی صورت میں تعلیم کیا گیا تھا. سورہ فاتحہ ابتدائی سوروں میں سے ہے، سورہ براءت اختتامی سوروں میں سے ہے. وہی پیغام جو وہاں پر انعمت علیہم کی لفظ کے ذریعے سے دیا گیا تھا کہ تمہاری تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ان کی معیت نصیب ہو جائے، کہ جن پر خدا کی نعمت خاص نازل ہوئی ہے، اسی کو دوسرے انداز سے کہا گیا کونو مع الصادقین، کہ دیکھو یہ گروہ صادقین کا گروہ ہے کہ جن کے ساتھ تمہیں ہونا ہے، اتنے سچے تو بن جاؤ کہ جو صادقین ہیں ان کی ماہیت اختیار کرنا تمہارے لیے مشکل نہ ہو، ان کی ماہیت اختیار کرنا تمہارے لیے آسان ہو، تمہارے لیے سہل ہو، اس کو تم انجوائے کرو. اب دیکھیے برادران عزیز، جو اس دنیا کے اندر صادقین کی ماہیت قبول کر لیں گے، انہی کی زبان پر، انہی کے لیے، دوسروں کی زبان پر یہ دعا سجتی ہے جو ہم یہاں عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلسوں کے اندر دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے مرحوم کو اعلی علیین میں، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، یعنی ان کی ماہیت نصیب فرما، ان کی کمپنی نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما. تو جو دنیا میں ان صادقین کے ساتھ ہوں گے انہی کو وہاں پر صادقین کا جوار نصیب ہوگا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور اب ذرا، اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس ماحول کے اندر صادقین کا تعارف کروانے کے لیے پیغمبر اکرم نے بڑی زحمت برداشت کی. موبائلہ کے میدان میں جن کو لے جایا گیا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ کسی اور کو کیوں نہیں لے جایا گیا، کہ وہاں کاذبین کے اوپر لعنت بھیجنی ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اس کے بعد ہم مباہلہ کریں اور جو جھوٹے ہوں ان کے اوپر اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں کہ خدا کی لعنت ان کے اوپر نازل ہو. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، ان کو پرومیننٹ کر کے، نمایاں کر کے بیان کرنا تھا کہ صادقین کا وہ گروہ کون سا ہے کہ جو اہلیت رکھتا ہے ان کاذبین کے اوپر لعنت کرنے کی. جب ان صادقین کا تعارف ہو گیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ مباہلہ کا واقعہ بھی پیغمبر اکرم کی زندگی کے آخری سالوں کا واقعہ ہے. بعض نے صراحت کی ہے کہ 9 ہجری کے ذی الحجہ کی 24 تاریخ تھی جب پیغمبر اکرم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، مباہلہ نصارۂ نجران اور پھر پیغمبر اکرم لے کر چلے. تو تعارف کروا دیا کہ دیکھو یہ ہے صادقین کا وہ گروہ جو اس وقت موجود ہے، ان کو پہچان لو. اور یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. حد یہ ہے کہ ابن تیمیہ جیسے متعصب شخص نے بھی جب آیا ہے مباہلہ کو ڈسکس کیا ہے تو اس کے ذیل میں قبول کیا کہ جو پیغمبر لے کر گئے ہیں تو سلبی بیٹے کو چھوڑ کر، ابراہیم اس وقت حیات تھے، جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم فرزند نبی ہیں، یعنی یہ آرگومنٹ درست نہیں ہے کہ چونکہ بیٹے نہیں تھے اس لیے بیٹی کے بیٹوں کو لے گئے، یہ درست نہیں ہے. سلبی بیٹا موجود تھا مگر اس کے باوجود ابراہیم کو چھوڑ دیا اور حسنین کو بیٹوں کی جگہ پر لے کر گئے، زہرا کو نساء کی جگہ پر لے کر گئے، علی کو نفس کے منزل پر لے کر گئے تاکہ تعارف ہو جائے کہ یہ ہے صادقین کے وہ افراد جو اس وقت موجود ہیں. جب خدا یہ کہے کہ کونوا صادقین، جب خدا یہ کہے کہ کونوا صادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو پریشان مت ہونا کہ وہ ہیں کون، انہی کا تعارف میدان مباہلہ میں کرایا جا چکا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب صادقین کا لفظ پروردگار نے استعمال کیا ہے اور آج بھی یہ آیت موجود ہے، صحابہ کرام مخاطب تھے، اولین مخاطب، مگر آج بھی یہ آیت موجود تو ہے. آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ گروہ اتنی وسعت رکھتا ہے کہ نزول آیت کے موقع پر بھی اس کے افراد میں سے بعض موجود ہوں گے اور قیامت تک اس میں سے بعض افراد کا ہونا ضروری ہے تاکہ جو معیت اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کر سکے. آج بھی اس لفظ کا موجود ہونا، لفظ صادقین جمع کا صیغہ ہے، اور طول تاریخ کے اندر جب سے یہ آیت نازل ہوئی قیامت تک کے ظرف زمان کے اندر اس گروہ کے افراد کا موجود ہونا ضروری ہے کہ جن کو ملا کر صادقین کہا جا سکے، اور ہر زمانے کے اندر کم سے کم ایک ایسا ضرور ہو جو اس کا مصداق بن سکے. لہذا آج بھی اگر پروردگار یہ کہتا ہے کہ کونوا صادقین، تو ضروری ہے کہ صادقین کے سلسلے کی وہ آخری فرد چاہے پردہ غیبت میں ہو مگر موجود ہو. ماہیت مکانی نہیں ہے، معیت ہدایت کے عنوان سے ہے کہ جو ان سے ہدایت لے رہا ہے گویا وہ ان کے ساتھ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب آئیے برادران عزیز، ظاہر کے صادقین کے اس گروہ کے حوالے سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو آج ہماری گفتگو ہے اس شخصیت کے اوپر کہ جس کا یہ وصف اس کے نام کا حصہ بن گیا. یعنی ہر امام اپنے زمانے کے اندر صادق ہے، ہر امام اپنے زمانے کے اندر صادق ہے، مگر یہ صداقت ان کے نام کا حصہ نہیں بنا، ان کا وصف رہا. مگر کہیں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ اتنی نمایاں یہ صفت اس شخصیت کی زندگی میں ہو گئی کہ گویا نام کا حصہ بن گیا. امام کو کہا گیا جعفر صادق، امام کے القاب اور بھی بہت سے ہیں، امام کو عالم بھی کہا گیا، فاضل بھی کہا گیا، بہت سے القاب ہیں امام کے، مگر امام کا وہ وصف، امام کی وہ صفت، امام کا وہ ایٹریبیوٹ کہ جو امام کے نام کا حصہ بن گیا، جس طرح سے ختمی مرتبہ، یعنی کتنی مماثلت ہے کہ وہ شریعت لائے، انہوں نے شریعت کو ریوائیو کیا، یہ احیاء شریعت کے ذمہ دار قرار پائے. آپ دیکھیں گے کہ ختمی مرتبت ان کی بھی یہ صفت اتنی نمایاں ہوئی کہ گویا نام کا حصہ بن گیا. پیغمبر اکرم کو کفار اور مشرکین یہ کہا کرتے تھے، جب دور سے دیکھتے کہتے صادق آ گیا. اور اسی طریقے سے چھٹے امام کو بھی لوگ مخاطب کرتے ہیں تو صادق کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ایوہ الصادق یا ابن رسول اللہ. دعائے توسل کے اندر بھی یہی انداز اختیار کیا گیا کہ اللہ کے رسول کے فرزند اے صادق، یعنی وہ کہ جس کا نام خود صادق بن گیا. اب آپ غور فرمائیے، ایک طرف لفظ ہے صادق اور دوسری طرف لفظ ہے جعفر. صادق امام کی صفت، اور جعفر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام امام کے اس نام پر ہے. اور نہر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سیراب کرنا، جو پیاسے ہیں وہ آئیں اور نہر کے پانی سے سیراب ہو جائیں. اور یہ امام وہ ہے کہ جس کا نام ہے جعفر، یعنی نہر کا بہتا ہوا پانی. جس طرح سے نہر پیاسوں کو اپنے پانی سے سیراب کرتی ہے، اسی طریقے سے یہ چھٹے امام تھے کہ جو تشنگان علوم کو اپنے علم کی نہر سے سیراب کیا کرتے تھے. درود بھیجے محمد و آل محمد با. اور اب آئیے برادران عزیز، تھوڑا سا یہ ہم جائزہ لیں اور چھٹے امام کی زندگی کو سٹڈی کرنے کی کوشش کریں. یہ جو چھٹے امام کا زمانہ ہے، بالکل وسط میں آپ کو تقریباً یہ نظر آئے گا، ایگزیکٹلی نہیں لیکن تقریباً وسط میں جو مختلف ادوار گزرے ہیں. دیکھیے ایک انداز ہے مورخین کا، ہسٹورینز کا، اور ایک انداز ہے ان علماء کا جو مکتب آل محمد سے وابستہ رہے اور انہوں نے سیرت کی کتابوں کو مرتب کیا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب مورخ اور ہسٹورین تاریخ لکھتا ہے تو وہ عام طور پر بادشاہوں کی ترتیب سے زمانے کو تقسیم کرتا ہے. وہ کہتا ہے پہلے یہ بادشاہ تھا، پھر یہ بادشاہ تھا، پھر یہ بادشاہ تھا. وہ بادشاہوں کے زمانے میں امام کو تلاش کرتا ہے. اور جب مکتب آل محمد کا کوئی عالم سیرت کی کتاب لکھتا ہے تو وہ تقسیم بادشاہوں کے زمانے پر نہیں کرتا، وہ معصومین اور اماموں کے زمانے پر زمانے کو تقسیم کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس امام کے زمانے میں یہ حاکم ہوا کرتا تھا. مورخ کا فوکس بادشاہ پر ہوتا ہے، عالم کا فوکس زمانے کے امام پر ہوا کرتا. یہ انداز اور اپروچ کا آپ کو فرق نظر آئے گا. تاریخ الخلفاء لکھنے کا انداز اور ہے، تاریخ معصومین لکھنے کا انداز اور ہے. اب اس کے اندر جس معصوم کو یہ موقع ملا کہ ظاہری اعتبار سے حکومت بھی انہوں نے کی، مثلا خود پیغمبر اکرم، خود مولا کائنات، خود امام حسن، 6 مہینے کے لیے صحیح مگر رہا سلسلہ یہ، تو وہاں پر یہ دونوں پہلو آپ کو نظر آ جائیں گے. انہوں نے بھی اس طریقے سے اس کو ڈسکس کیا کہ بطور حاکم، بطور بادشاہ، بطور خلیفہ. اور یہاں جو عالم دین ہے جب وہ سیرت کی کتاب لکھے گا تو اس کے اندر بطور امام بھی ڈسکس کرے گا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی مینشن کرے گا کہ جو ظاہری حکومت کا زمانہ تھا وہ یہاں سے یہاں تک تھا. دیکھیں برادران عزیز، آپ غور فرمائیے، معصومین کی زندگی کے اندر 11 ہجری پیغمبر اکرم کا وصال، 11 ہجری ہی جناب سیدہ کا وصال، پھر اس کے بعد امیر المومنین 40 ہجری، مسجد کوفہ جہاں مولا کی شہادت واقع ہوئی، ضربت لگی 40 ہجری، 10 سال کے بعد 50 ہجری پھر ایک مرتبہ شہر مدینہ جہاں پر امام حسن مجتبی کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد 60 اور 61 ہجری امام مظلوم کی شہادت، کربلا معلہ میں امام کو دفن کیا گیا، اور جس طرح سے کیا گیا وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھے امام 95 ہجری، یہ ہے وہ پہلی صدی کہ جس کے اندر معصومین کا زمانہ مقید ہو جاتا ہے. پیغمبر اکرم سے شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ اور پہنچتا ہے چوتھے امام تک، جن کی شہادت ہو جاتی ہے انہی 100 سالوں میں. پیغمبر اکرم، جناب سیدہ، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین اور چوتھے امام. اور پھر اس کے بعد جو دوسری صدی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، پانچویں امام 114 ہجری، چھٹے امام 148 ہجری، پھر اس کے بعد ساتویں امام 183 ہجری. یہ ہیں وہ معصومین جن کی شہادتیں اس دوسری صدی کے اندر ہوئی، پانچویں امام، چھٹے امام اور ساتویں امام. یہ تین امام دوسری صدی میں جن معصومین کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ یہ تین امام بس. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو اگلی صدی آتی ہے اس میں آٹھویں امام کی شہادت ہمیں سب سے پہلے آغاز ہی میں نظر آتی ہے، 203 ہجری. پھر اس کے بعد نویں امام، امام تقی جواد علیہ السلام، 220 ہجری. پھر اس کے بعد 254 ہجری آپ کے اور میرے دسویں امام، امام علی النقی علیہ السلام. اور پھر 260 ہجری کے اندر گیارہویں امام کی شہادت ہوتی ہے. یعنی اگر آپ ان صدیوں کے اعتبار سے کیٹیگرائز کریں تو ہمارے نوجوانوں کو ذہن کے اندر ان واقعات کو سمجھنا، بٹھانا اور یاد رکھنا نسبتاً آسان ہوگا. تیسری صدی کے اندر آٹھویں امام، نویں امام، دسویں امام اور گیارہویں امام، یہ چار امام. دوسری صدی کے اندر تین امام، اور جو ابتدا سے لے کر پیغمبر اکرم سے لے کر چوتھے امام تک 6 معصومین بنیں گے، یہ پہلی صدی کے اندر ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے ظرف زمان کو سمجھنا ضروری ہے اسی طرح سے ظرف مکان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. مکہ مکرمہ ولادت کے اعتبار سے اس زمین کو یہ شرف حاصل ہوا کہ پیغمبر اکرم کا مولد وہیں پر تھا. مولد فاطمہ جو بیت خدیجہ، جناب سیدہ کی ولادت وہیں پر ہوئی، وہی بیت خدیجہ جو مکہ مکرمہ کے اہم ترین آثار میں تھا. یعنی اگر آپ ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، آثار اسلامی مکہ اور مدینہ جو لکھی گئی ہیں، وفا الوفا پرانی کتاب سے شروع کریں، سمودی سے اور رسول جعفریان تک آ جائیں، جو حیات ہیں جن کی یہ کتاب اسی نام سے، آثار اسلامی مکہ و مدینہ، آپ کو ملے گا کتنا یہ اہم اثر، کتنی اہم یہ جگہ تھی بیت خدیجہ. یہ وہی جگہ تھی جہاں پیغمبر اکرم پر یا ایوہ المدثر اور کتنی ہی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جہاں پر قبہ وحی تھا جو مولد فاطمہ قرار پایا. یہیں سے پیغمبر اکرم ہجرت کی شب روانہ ہوئے، یہیں پر اپنے بستر پر پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو سلایا. اسی واقعے کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی من الناس من یشری والی. یہ تمام واقعات ان کا شاہد ہے وہ مکان جس کو کہا گیا بیت خدیجہ اور جس کو مسمار کر دیا گیا. مولد رسول کی نسبت سے جو جگہ تھی وہاں پر تو آج ایک لائبریری موجود ہے، نہیں معلوم وہ کب تک رہتی ہے، مگر جو مولد فاطمہ وہ مسمار کر دیا گیا. اس سے پہلے مکہ ہی کی سرزمین پر امیر المومنین جوف کعبہ میں تشریف لائے، آمد امیر المومنین. یہ تین ولادتیں ہیں جو مکہ معظمہ میں ہوئی، پیغمبر اکرم، امیر المومنین اور جناب سیدہ. اور پھر اس کے بعد جب پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں تو یہ دعا مانگ کر روانہ ہوئے ہیں کہ اے پروردگار، میں وہاں سے جا رہا ہوں کہ جو جگہ مجھے بہت پسند تھی، تو مجھے وہاں لے جا کہ جو تجھے بہت پسند ہے. کیا کمال کی دعا ہے جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمائی. مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں حسنین کریمین، امام حسن، امام حسین، مولد کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. چوتھے امام مولد کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. پانچویں امام، چھٹے امام مدینہ منورہ، ساتویں امام مدینہ سے کچھ باہر ابوا، مگر بہرحال ملحق مدینہ ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے، مدینہ منورہ. آٹھویں امام، ولادت کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ. نویں امام مدینہ منورہ. دسویں امام مدینہ منورہ. گیارہویں امام پھر تھوڑا باہر سریا، وہ مقام جو مدینہ منورہ کے ملحقات میں سے ہے، اور وہاں پر ان کی ولادت ہوتی ہے. یہ ہمارے زمانے کے امام کی ولادت ہے جو مدینہ سے ہٹ کر بہت دور سامرہ شہر کے اندر ہوئی، اسی جگہ پر کہ جس کو بعد میں عسکریین کے نام سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، مگر مدینہ منورہ کو بہرحال یہ شرف حاصل ہے. میں اسی لیے عام طور پر، ظاہر ہے کہ یہاں تو کم آنا ہوتا ہے، مگر کراچی کی کئی مجلسوں کے اندر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ مدینہ اور مکہ یہ تو سعادات کے شہر ہیں، یہ تو سعادات کے شہر ہیں. آپ دیکھیے اتنے معصومین ہیں کہ جو سب کے سب شہر مدینہ کے اندر اس دنیا میں تشریف لائیں. امام حسن سے آپ شروع کریں اور لے جائیں اس مرحلے کو گیارہویں امام تک، یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. جتنے معصومین ان کو جلا وطن کیا گیا، آپ شروع کریں امام حسین سے اور پھر لے جائیں ان معصومین تک کہ جو کاظمین میں دفن ہے، آپ کے ساتویں امام، نوے امام، جو عسکریین کے اندر دفن ہے، آپ کے وہ امام جن کو نام اور نسبت کے اعتبار سے عسکری کہا جاتا ہے، دسویں امام اور گیارہویں امام دونوں کے نام عسکری ہیں اس محلے کی نسبت سے. مگر یہ سب کے سب جب جا رہے تھے تو کس جگہ سے؟ شہر مدینہ، مدینہ منورہ کا محلہ بنی ہاشم، جس کو آپ عرف عام میں کہہ لیجئے سادات کی بستی، محلہ سادات، محلہ بنی ہاشم. ایسا ہی محلہ بنی ہاشم مکہ مکرمہ میں بھی تھا. جب مدینے سے امام مظلوم کا سفر تھا تو آپ جانتے ہیں کہ امام نے مکہ مکرمہ کے اندر چند مہینے گزارے ہیں، شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا پورا مہینہ، زکات کا پورا مہینہ، ذوالحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں سے آٹھ دن، اور پھر امام وہاں سے روانہ ہوئے. تو یہ مکہ میں امام کہاں رہ رہے تھے؟ کسی کرائے کے مکان میں؟ جی نہیں، اپنے مکان میں رہ رہے تھے. اس لیے کہ مکہ کے اندر بھی ایک محلہ تھا جس کا نام تھا محلہ بنی ہاشم. مدینہ میں بھی محلہ بنی ہاشم، مکہ میں بھی محلہ بنی ہاشم. امام حسین روانہ ہوئے کس جگہ سے؟ مدینہ منورہ کے محلہ بنی ہاشم سے. بعد میں ظاہر ہے کہ چوتھے امام اس سفر میں بھی ساتھ میں تھے، پانچویں امام اس سفر میں بھی ساتھ میں تھے، مگر پلٹ کر واپس آئے. وہ حسین مظلوم ہے جو کربلا ہی کے اندر خاک نشین ہوئے. پھر اس کے بعد جب ساتویں امام کی باری آتی، کاظمین میں دفن ہوئے، مگر روانہ کہاں سے ہوئے تھے؟ یہی محلہ بنی ہاشم مدینہ منورہ کا. آٹھویں امام دفن، مدفن امام کا ہے مشہد میں توس، مگر روانہ کہاں سے ہوئے تھے؟ وہی محلہ بنی ہاشم مدینہ منورہ. اسی طرح سے دسویں امام، گیارہویں امام کہاں سے روانہ ہوئے؟ مدینہ منورہ سے. اس اعتبار سے مدینہ منورہ بہت اہم جگہ ہماری تاریخ کے اندر بنتی ہے کہ معصومین کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہیں پر گزرا. اور پھر اس کے بعد ان معصومین کو شمار کیجئے کہ جن کی تدفین بھی مدینہ منورہ میں ہوئی، ختمی مرتبت جناب سیدہ امام حسن، امام سجاد، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اتفاق ایسا ہے کہ ائمہ کی سیکوینس اور ترتیب میں امامت کے اعتبار سے چھٹا شمار ہمارے اس امام کا ہوتا ہے. اور مدینہ منورہ میں دفن ہونے والے معصومین کی فہرست کو آپ مرتب کریں تو اس میں بھی چھٹا نمبر ہمارے اس امام کا ہے کہ جن کو وہاں پر دفن کیا گیا. اور امام کی ایکٹیویٹیز، اگرچہ امام اپنی زندگی کے اندر شہر مدینہ سے باہر بھی گئے ہیں، اسی لیے آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے عراق کی زیارتیں کی ہیں، وہ شہر کوفہ کے اندر بعض مقامات پر جب مسلوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں مسلح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی ملتا ہے. مسجد سہلا جو انشاءاللہ ظہور کے بعد حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سکونت ہوگی، اس مسجد کے اندر جہاں مختلف مسلح ہیں، جناب ادریس علیہ السلام کا مسلح، مسلح یعنی مقام عبادت، جائے عبادت، وہیں پر آپ کو چھٹے امام کا مسلح بھی ملے گا. تو کوفہ اور مدینہ کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے کہ جس کو طے نہ کیا جا سکے. یہ تو آج کے زمانے کے اندر ہے کہ ویزا لو اور پاسپورٹ بنوا، وہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. جس طرح سے کراچی سے اسلام آباد آنا ہے تو کوئی ویزا لینے کی ضرورت تو نہیں ہے. اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر ایسی کوئی پابندی حائل نہیں ہوا کرتی تھی. زیادہ چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اندر کبھی کربلا کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، نجف کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، بلکہ چھٹے امام ہی کے زمانے میں نجف کا، امیر المومنین کا مدفن ہونا لوگوں پر نسبتاً، میں نہیں کہتا سب پر، مگر نسبتاً آشکار ہونا شروع ہو گیا تھا. اہل بیت کو تو معلوم ہی تھا، مگر آہستہ آہستہ یہ چیز لوگوں کے درمیان بھی پروپیگیٹ کی جا رہی تھی. उसके दूसरे वाकयात भी मिलते हैं, मैं उनका इनकार नहीं कर रहा, मगर कुछ इस तरफ से भी वो सिलसिला शुरू हो चुका था। तो आप गौर फरमाइएगा कि मदीना मुनव्वरा इस एतबार से बहुत अहम मकाम बनता है। फिर उसके बाद छठे इमाम के जमाने में तीन इनकलाबात हैं, इनमें से दो एक बनु उमैया के जमाने में है, एक बनु अब्बास के जमाने में। बनु उमैया के जमाने में जनाब जैद शहीद का खुरूज, ये इमामत के एतबार से अगर आप देखें तो छठे इमाम का जमाना है। जनाब जैद शहीद जो मजलूमाना अंदाज से शहीद हुए शहर कूफा ही के अंदर, शहीद होने के बाद उनके लाशें को सूली पर लटका दिया गया, इंतहाई मजलूमियत। 121 हिजरी अगर आप हिसाब किताब जोड़ें, 148 हिजरी में छठे इमाम की शहादत है। 121 हिजरी ये जनाब जैद शहीद के शहादत का सिन, इमामत का जमाना किसका था? हमारे छठे इमाम का था। ऐसे कि पांचवे इमाम की शहादत हुई है 114 हिजरी में, 114। 114 हिजरी से लेकर 148 हिजरी तक का नस्बतन तूलानी एक पीरियड है, नस्बतन बड़ा एक पीरियड है, और ये पीरियड है हमारे छठे इमाम की जाहिरी तौर पर इमामत का जमाना। जनाब जैद शहीद की शहादत, कूफा में उस इनकलाब की कोशिश जो जाहिरी तौर पर नतीजा खेज नहीं हो सकी, जनाब जैद शहीद हो गए, वाकया इमाम की इमामत का। और दूसरा वाकया जो अब्बासी खुलफा के जमाने में हुआ 145 हिजरी, जनाब नफ्स जकिया की शहादत। अब्बासी खुलफा उनके जमाने के अंदर जो मजालिम शुरू हुए उसको काउंटर करने के लिए वो मैदान में आए, और वो कोशिश भी नतीजा खेज साबित नहीं हो पाई। दरमियान में अगर आप देखें, और फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि अपने नौजवान दोस्तों के लिए गुजारिश कर रहा हूं, बुजुर्गान तो वाकिफ है, 132 हिजरी ये वो तारीख है, ये वो सिन है कि जिसमें बनु उमैया का कोलैप्स हुआ, डाउनफॉल, और बनु अब्बास वो इक्तदार में आते हैं। मरवान हिमार वो आखिरी बादशाह था बनु उमैया का कि जिसके साथ ही बनु उमैया की डायनेस्टी खत्म हो गई, और अबुल अब्बास सफ्फा वो पहला बादशाह था जो बनी अब्बास का करार पाया, जहां से बनु अब्बास की डायनेस्टी या उनकी बादशाहत या उनकी मुलुकियत उसका आगाज होता है। बनु उमैया और बनु अब्बास, जाहिर है कि इनके भी आपस में जंग हुई। बनु अब्बास का एजेंडा क्या था? अर्रिदा ले आले मोहम्मद। बनु अब्बास वाले जो बाद में बनु उमैया से कम नहीं साबित हुए मजालिम के एतबार से, उन्हीं के अंदर मुतवक्किल है, मुतवक्किल अब्बासी जिसे बनु अब्बास का यजीद कहा जाता है। मगर ये बनु अब्बास वाले जब मैदान में बनु उमैया वालों से लड़ रहे थे तो उस मौके पर उनका नारा क्या था? अर्रिदा ले आले मोहम्मद, कि हम तो आले मोहम्मद की रजा चाहते हैं। यहीं से हमें समझ में आता है कि सिर्फ नारे का अच्छा होना नीयत के सही होने की दलील नहीं हुआ करता। मैनिफेस्टो हर एक अपना अच्छा और खुशनुमा ही बनाता है, लोगों को अपील करने के लिए, अपने से करीब करने के लिए यह अंदाज होता है, मगर हर नारा जो बजाहिर अच्छा नजर आए, क्या उसके पीछे मोटिव्स भी अच्छे होते हैं, या ये सिर्फ लोगों को अपने से करीब करने के लिए एक जाल होता है जिसे बुना जाता है, एक ट्रैप होता है जिसे बनाया जाता है? आप देख डालिए, और छठे इमाम इस बात को सबसे ज्यादा समझ रहे थे। लिहाजा आप गौर फरमाइए कि उस जमाने के अंदर जो छठे इमाम का जमाना है, इमाम को भी ऑफर की गई। ये याद रखिएगा बरादराने अजीज, हुकूमत इमाम का हक जरूर है, इमाम का मकसद नहीं है। यानी बहुत से अफराद इस हवाले से कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि जब छठे इमाम को ये ऑफर की जा रही थी तो उनको कबूल कर लेना चाहिए था। आप क्यों भूल जाते हैं, ऑफर तो अबू सुफियान ने अली को भी की थी, अमीरुल मोमिनीन को अबू सुफियान ने ऑफर की थी। मगर आप गौर फरमाइए, क्या हर ऑफर उसी तरीके से मेरिट पर होती है, या इंसान का साबिका बता रहा होता है, उसका अंदाज बता रहा होता है? और मोमिन वही होता है कि जिसकी फिरासत उसे हक और बातिल की तमीज करने का हुनर सिखा दे। इत्तकु फिरासत अल मोमिन फइन्नहु यन्ज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जो मोमिन साहेब फरासत होता है, तो वो मोमिन साहेब फरासत होने के बाद गुरोह मोमिनीन में शामिल होता है। अमीरुल मोमिनीन की फरासत क्या होगी? कौन है जो अमीरुल मोमिनीन की फरासत तक पहुंच सके? वो पहचानते हैं کہ کون ہے جو میرٹ کے اوپر آفر کر رہا ہوں اور کون ہے کہ جو ایک جال تیار کر رہا ہے. حکومت امام معصوم کا حق ضرور ہے, مقصد نہیں, ٹارگٹ نہیں, ہدف نہیں. آپ غور فرمائیے برادران عزیز, اگر یہ مقصد ہوتا تو یقیناً امام کو کوشش کرنی چاہیے تھی, مگر جب یہ پتا چل جائے کہ اسے حاصل بھی کر لیا تو مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا, تو پھر ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا آپ دیکھیے کہ اس زمانے کے اندر امام نے کس آپشن کو لیا. امام نے آپشن لیا ہے کہ اسی مدرسہ علمی کو مزید مستحکم کیا جائے جس کی بنیاد پانچویں امام سے بھی پہلے چوتھے امام رکھ چکے تھے. کربلا کے واقعے کے بعد جو چوتھے امام کا کنٹریبیوشن ہے, چوتھے امام کی خدمتیں, اس کے اندر عزاداری کی ترویج بھی ہے, دعائیہ لٹریچر کی صورت میں صحیفہ کاملہ بھی ہے, اس کے علاوہ ایک مدرسہ علمی کی بنیاد خود چوتھے امام نے رکھی, پانچویں امام نے اس کو مزید ڈیولپ کیا, اور چھٹے امام کے زمانے میں یہ مدرسہ علمی اپنے عروج پر پہنچ گیا, اپنی پیک پر پہنچ گیا. چھٹے امام کے زمانے کے اندر چھٹے امام کے شاگردوں کی کثیر تعداد, آپ غور فرمائیے, دیکھیے برادران عزیز, میں نے عرض کیا کہ پہلے امام کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی, امام نے اس جال کو توڑ کر رکھ دیا, اپنے اسی علمی کام کو کنٹینیو کیا. اس لیے کہ اگر وہ کام اس زمانے میں نہ کیا جاتا, یاد رکھیے گا, کافی سے آپ شروع کریں, ملا یازر, تہذیب استفسار, بحر الانوار, وسائل الشیعہ, مستدرک الوسائل, لیتے جائیے کتابوں کے نام, جو ہمارا علمی سرمایہ اور ہیریٹیج ہے. آپ غور تو کیجئے کہ اگر اس زمانے کے اندر امام نے یہ سارے کام نہ کیے ہوتے تو آج آپ کی کتابیں قال الباقر اور قال الصادق سے چھلک نہ رہی ہوتی. ہر کتاب کے اندر آپ کو دوسرے ائمہ معصومین کے حوالے ملیں گے. میں نہیں کہ نہج البلاغہ خود اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے, آٹھویں امام سے بہت ساری حدیثیں آئی ہیں, مگر اس طرح سے یہ اس زمانے کے اندر کی جانے والی وہ خدمت ہے کہ قیامت تک آل محمد کے ماننے والے چھٹے امام اور پانچویں امام کے احسان مند ہیں کہ اتنی کامل فقہ, عقائد کا وہ دستور ہمیں دے دیا گیا کہ جس کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ پایا. برادران عزیز, بہت بڑا سرمایہ علمی ہم تک پہنچا, اس میں علماء کی بڑی محنتیں ہیں کہ جنہوں نے ان کتابوں کو ترتیب دیا, پہلے اصول اربعہ میاں کی صورت میں 400, اور پھر ان 400 کے منتشر ہونے کے بعد پھر 4 کتابوں کے اندر ان کو جمع کرنے کی ایک اہم کوشش جو اس زمانے کے اندر کی گئی. اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ پانچویں امام کا کنٹریبیوشن, چھٹے امام کا کنٹریبیوشن, بنیاد رکھی چوتھے امام نے. اسی لیے سلسلہ مسلسل ہے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ مجھے یاد آئے, انہوں نے ایک تقریر کے اندر ایک جملہ کہا, پانچویں امام, چھٹے امام, ساتویں امام, یہ تین معصومین کا زمانہ. اسی کے اندر آپ کو محدثین نظر آئیں گے, اسی کے اندر آپ کو فقہا نظر آئیں گے. بہت توجہ کیجئے گا, یعنی صحاستہ, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی, یہ سب کمپائل ہو رہی ہیں اس زمانے کے اندر. فقہا اپنی اپنی فقہ مدون کر رہے ہیں اسی زمانے کے اندر. لیکن کیا عجیب فرق ہے کہ دیگر محدثین جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو سلسلے مختلف ہیں, کوئی یہاں سے شروع کرتا ہے, کوئی وہاں سے شروع کرتا ہے, اور ان تمام محدثین کے درمیان ہمارا امام وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے جد سے روایت کرتا ہوں, میں اپنے جد سے روایت کرتا ہوں, میں اپنے بابا سے روایت کرتا ہوں, وہ اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں, یہاں تک کہ یہ سلسلہ کہاں پہنچتا ہے, ختمی مرتبت تک, حسنین سے ہوتا ہوا مولا کائنات تک, مولا کائنات سے ہوتا ہوا پیغمبر اکرم تک, پیغمبر اکرم سے ہوتا ہوا جبریل امین تک, جبریل سے ہوتا ہوا خود خدا تک پہنچتا ہے, جس نے نبی مصطفیٰ کو یہ سند دی تھی کہ یہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا. یہ وہی کہتا ہے جو سورت وحی اس پر نازل ہوتا ہے. آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ جہاں محدثین مختلف راستے اختیار کریں, اس میں اس زمانے تک اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہو کہ ہم سلسلہ تو ذہب سے روایت کریں. ایک سونے کا پورا سلسلہ, ایک گولڈن چین ہے کہ جس سے ہم روایت کریں, جس سلسلے کے بارے میں بعض برادران اہل سنت کے علماء نے میں جملہ احمد ابن حنبل نے کہا کہ یہ تو ان کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے کہ اگر مجنون دیوانے کے اوپر پڑھ کر پھونک دیا جائے اور وہ شفا یاب ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ محدثین مختلف سلسلوں سے روایت کر رہے ہیں, اور ایسے میں ہمارا امام جو یہ کہتا ہے میں اپنے جد سے روایت کرتا ہوں, یہ ہمارے گھر کی روایت ہے, جہاں پر مختلف فقہا اپنی فقہ کی تدوین میں کہیں زن سے کام لیں, کہیں قیاس سے کام لیں, کہیں استحسان سے کام لیں, کہیں کنجیکچر سے کام لیں, شاید ایسا ہو شاید ویسا ہو, وہاں ہمارا امام پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ حکم خدا یہی ہے. بہت فرق ہے برادران عزیز. یعنی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کے ائمہ نے اتنے زمانے کے اندر کیا کیا, یقین جانیے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں, قبلہ تشریف فرمائے, علماء کرام تشریف فرمائے, صاحبان فہم و فراست تشریف, میں پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر گیارہویں امام کی شہادت تک اتنا علمی سرمایہ منتقل نہ کیا گیا ہوتا تو آپ کا امام غیبت میں کبھی نہ جاتا, چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں. غیبت کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, چاہے صغرا ہو چاہے کبرا, مگر یاد رکھیے گا اتنی مشکلات کے باوجود امام غیبت میں اسی صورت میں گئے کہ جب اتنا علمی سرمایہ اتنا ہیریٹیج دے دیا گیا کہ جو ظہور کے ہونے تک کے تمام مومنین کے لیے کافی ہے. اس میں اہم ترین کانٹریبیوشن ہمارے پانچویں امام چھٹے امام قال الباقر قال الصادق, چھلک رہی ہیں ہماری کتابیں کہ پانچویں امام نے کہا اور چھٹے امام نے کہا. عقائد کی بحثیں ہوں دیکھیے, اور پورے اطمینان کے ساتھ دیکھیے, الکافی کے اندر جس طرح سے کتاب التوحید موجود ہے آپ کو کہیں پر توحید اس انداز سے نظر نہیں آئے گی. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مستقل کتاب تالیف کی توحید کے نام سے. بنیاد کیا ہے؟ یہی معصومین کے اقوال, معصومین کے فرامین, کہ جن کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ مکتب اہل بیت میں توحید کے لیے کیا مواد دیا گیا ہے. یقین جانیے برادران عزیز, ہم فخر کرتے ہیں, ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مکتب آل محمد کے ماننے والے ہیں. جب ہم اس لٹریچر کو اور ہیریٹیج کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرے میرے عطرت, میرے اہل بیت. ان سے متمسک رہنا, اگر ان کا دامن چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھیے برادران عزیز, ظاہر ہے کہ آج کے بعد کل کی نشست بھی ہے اور ابھی تو آج سوال و جواب کی نشست بھی ہے, تو بات ہوگی انشاءاللہ. مگر آپ غور فرمائیے برادران عزیز, 65 برس کی عمر, زمانے کے امام کے بعد 14 معصومین میں سب سے زیادہ زندگی چھٹے امام کی ہے. 14 معصومین میں زمانے کے امام کو, وہ تو ایک ایکسپشنل کیس ہے, باقی 13 معصومین میں سب سے طولانی زندگی 65 برس کی ہمارے چھٹے امام کی. سب سے زیادہ موقع بھی ہمارے چھٹے امام کو ملا اور انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا, مگر وہ وقت آ گیا جیسا کہ ابھی آپ مرثیے میں سن رہے تھے کہ منصور دوانقی کے زمانے میں چھٹے امام کو انگور میں شہد زہر دیا گیا, اور جس کا نتیجہ یہ نکلا. آٹھویں امام کے بارے میں تو ہر ایک جانتا ہے کہ ان کو انگور میں زہر دیا گیا, مگر چھٹے امام کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ انگور میں زہر دیا گیا. امام تڑپتے رہے اور وہ وقت آ گیا کہ امام اس دنیا سے رخصت ہوئے. دیکھیے برادران عزیز, امام اس دنیا سے رخصت تو ہوئے, تڑپتے ہوئے رخصت ہوئے, جسم پر آثار ورم کے موجود تھے, زہر کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ امام کے جسم پر نمایاں تھا, مگر اس موقع پر امام نے سب کو اپنے قریب بلایا اور ایک وصیت کی. وصیت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ان کی نظر میں سب سے زیادہ اہم تھی اسے بطور وصیت بیان کیا. یہ کب ہمیں پتا چلا؟ حمیدہ خاتون چھٹے امام کی زوجہ ہیں, ضعیفہ ہیں, ابو بصیر امام کے ایک صحابی ہیں, اور وہ آئے ہیں جناب حمیدہ خاتون کے پاس تعزیت کرنے کے لیے کہ میں اپنے زمانے کے امام کی شہادت پر آپ سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں. ابو بصیر آئے, جناب حمیدہ خاتون سے تعزیت کی, اور اس کے بعد پوچھنے لگے کہ کچھ بتائیے کیا آخری زمانے کے اندر کیا حال احوال کیا تھا میرے امام کا. دیکھیے برادران عزیز, یہی تو ہماری اور آپ کی تمنا ہے نا کہ ہم جانے تو صحیح کہ وقت آخر امام کی کیا کیفیت تھی, کیا انداز تھا, کیا معاملات تھے, کن باتوں کو امام ڈسکس کر رہے تھے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ بتائیں گے. حمیدہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ابو بصیر, وقت آخر تمہارے امام نے اپنے تمام گھر والوں کو جمع کیا, سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا, اور جملہ کیا تھا کہ لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاه، کہ جان لو اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ ہماری شفاعت نماز کو حقیر جاننے والے کو نصیب نہیں ہوگی. دیکھیں برادران عزیز، غور فرمائیے، میرا اور آپ کا آسرا کیا ہے؟ ہم کس چیز کی امید میں جیے جا رہے ہیں؟ مرنے کے بعد ہمیں کیا طلب ہے؟ کس چیز کی ہمیں طلب؟ ہم طلبگار شفاعت محمد و آل محمد ہیں. ہمیں اس بات کی امید ہے کہ جناب سیدہ ہماری شفاعت کریں گے، پیغمبر اکرم ہماری شفاعت کریں گے، چھٹے امام ہماری شفاعت کریں گے. چھٹے امام نے اسی بات کو ذہنوں سے نکالا ہے کہ یاد رکھو شفاعت ملے گی، مگر کسے ملے گی؟ وہ بھول جائے جو نماز کو حقیر جانتا ہے، وہ بھول جائے، وہ ہماری شفاعت کو حاصل نہیں کر سکتا. عزیزان، یہ چھٹے امام کا وقت آخر ہے، مگر کیا چھٹے امام ہی نے اپنے وقت آخر نماز کو یاد کیا ہے؟ نہیں. ذرا چیک کیجئے اور دیکھ لیجئے کتابوں کے اندر، پیغمبر اکرم اس دنیا سے جا رہے تھے اور مولا کائنات کو وصیت کرتے ہوئے کہا اقم الصلاۃ فانها قرۃ عینی، اے علی نماز کو قائم کرنا اس لیے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ابھی ماہ رمضان کے اندر آپ نے سنا ہوگا امیر المومنین کا وصیت نامہ، اللہ اللہ فی بیت ربکم، خانہ کعبہ کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اللہ اللہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں صلہ رحمی کے بارے میں، وہیں پر آپ کو ملے گا اللہ اللہ فی الصلاۃ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز کے بارے میں. علی کی بھی وصیتوں کے اندر نماز موجود ہے، میں تمہیں نماز کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، فانہا عمود دینکم، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے. پیغمبر اکرم وصیت کر رہے ہیں، نماز کو یاد کرتے ہیں. امیر المومنین وصیت کرتے ہیں، نماز کو یاد کرتے ہیں. جناب سیدہ کا خطبہ، اس میں بھی آپ کو نماز کا ذکر ملے گا. امام حسن نماز کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات پہنچتی ہے جناب امام مظلوم تک. حسین مظلوم جب زینب کبریٰ کے پاس آئیں رخصت آخر کے موقع پر، تو اس موقع پر امام مظلوم نے جناب زینب کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ بہت ساری باتیں کی ہیں نا، ایک وصیت حسین کی یہ ہے، اے زینب اپنے بھائی کو نماز شب کی دعاؤں میں فراموش مت کرنا. حسین کو اتنا اطمینان ہے اپنی زینب پر، اب تو بات پنجے گانا نماز سے بھی آگے چلی گئی کہ کیسے ممکن ہے میری زینب نماز شب قضا ہو ہی نہیں سکتی، اور ماننے والوں کی کیا واجب نماز قضا ہو جائیں گی؟ اے زینب مجھے نماز شب کی دعاؤں میں فراموش مت کرنا. بس عزیزوں، جب یہاں تک بات آ گئی تو آئیے ہم حسین ہی کی وصیت پر مجلس کو مکمل کریں. یہ زینب کبریٰ سے وصیت ہے، اور ایک وصیت ہے سید سجاد سے. جب قریب آئے امام زین العابدین کے، صحت کے بارے میں پوچھا، چوتھے امام نے جواب دیا، سورہ فاتحہ کو پڑھا، دم کیا، اور پھر اس کے بعد گفتگو ہو رہی ہے. ایک جملہ کہتے ہیں امام مظلوم، اے بیٹا سید سجاد، جب وطن واپس جانا یہ میری وصیت ہے، جب وطن واپس جانا اور ہمارے چاہنے والے ملیں تو ان کو ہمارا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا شیعتی ما ان شربتم ما ازبن فذکرون، یہ شیعوں سے وصیت کر رہے ہیں حسین مظلوم، شیعتی ما ان شربتم، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، ٹھنڈا پانی ضرور پینا، مگر جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمے تم بے غریبن او شہیدن فندبونی، اور دیکھو اگر کبھی یہ سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس کا ماتم بعد میں کرنا، اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا. اور پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم عاشور کے دن ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کیف استسقی طفلن فابوہا یرحمونی، کہ کیسے میں اپنے چھ ماہ کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہ آیا، اس پیاسے اصغر کو تین بھال کے تیر سے سیراب کیے. الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ، اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مالک، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، جو بے اولادیں اولاد صالح عطا فرما، چھٹے امام کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما، مالک ان کی نسبت سے ہم جعفری کہلاتے ہیں، مالک مذہب جعفری کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام علماء کرام مراجع اعظم مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ حضرات تشریف رکھیے، جو اگلا اعلان ہے وہ کی